فاطمہ مظلومہ ہے، فاطمہ مظلومہ ہے، فاطمہ مظلومہ ہے، فاطمہ مظلومہ.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدن المرسلین وخاتم النبیین مولانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد، فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقوله الحق، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم. عزیزان محترم، معزز سامعین، السلام علیکم. قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز آئے کریمہ کے ذیل میں کروں، مقدمتاً چند باتوں کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں. جیسا کہ برادر بزرگ اور محترم جناب تقی آغا صاحب نے فرمایا، واقعاً یہ حیدرآباد کی شان نہیں تھی جو میں دیکھ رہا ہوں. میں تو بہت کچھ سوچ کر آیا تھا، لیکن بہرحال حالات کیا ہیں، کیسے ہیں، یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ پروگرام اس مظلومہ کے لیے رکھا گیا ہے جو اپنی حقیقی زندگی میں بھی بہت مظلوم تھی. زندہ تھی تو کم ساتھ دینے والے، دنیا سے گئی تو جنازہ اٹھانے والے بھی کم تھے. آج جب اس کی یاد میں آپ کے اس بڑے شہر حیدرآباد میں پروگرام رکھا جا رہا ہے، تو محسوس تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جو کرسیاں لگی ہیں یہ کم پڑ جائیں گی، لیکن نتیجہ کچھ اور دکھ رہا ہے. شاید ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلانا پڑے گا کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب ہم سے چاہتا کیا ہے. مذہب شیعت کا افتخار اس بات پر ہے کہ مذہب شیعت مذہب کردار ہے. لغلغے زبانی کو مذہب نہیں کہا جا سکتا. امام حسین علیہ السلام نے اسی بات پر ٹوکا تھا، دینو لائق علی السنتہم، دین تو ان کے لیے ایک لغلغے زبانی ہے. جب دین کی باتیں کرنا ہوتا ہے تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جب ان باتوں کو عملی جامہ پہنانا ہوتا ہے تو میدان خالی دکھتا ہے. شاید ہم اس بات کو سمجھ نہیں پائے ہیں کہ ہمارا مذہب مذہب عمل اور مذہب کردار ہے. آج جس بنیاد پر ہم پہچانے جاتے ہیں، ولایت، آپ نے دیکھا پروگرام دو موضوعوں پر مشتمل ہے، معرفت حضرت زہرا اور معرفت ولایت یا ولایت شناسی کہلیں. میرا موضوع ولایت شناسی ہے، میں ولایت شناسی پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میں نے جس آیت کو بھی پیش کیا اس میں اللہ ولایت کا ذکر کر رہا ہے، لیکن آیت پر آنے سے پہلے چند باتیں ہیں. ہم ولایت کو کیا سمجھے ہیں اور کیسے سمجھے ہیں اور کیسے حاصل کیا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا پڑے گا. ولایت ایک بہت اہم موضوع ہے، ہر شخص جانتا ہے. رسول سے اللہ نے پورے دین کی تبلیغ کروائی، رسول سے نہیں کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، لیکن جب ولایت کا اعلان کروایا تو یہ بات کہی. پتہ تھا کہ جہاں ولایت کی بات آئے گی وہاں منافق بھی سامنے آئے گا. ولایت منافقوں کا مذہب نہیں ہو سکتا ولایت کو قبول کرنا. ولایت وہی قبول کرے گا جس کے دل اور زبان میں ایکتا ہوگی. جو بات قلب میں ہے وہی زبان پر ہوگی. جہاں جیسے جیسے آپ کا یہ کردار بدلتا جائے گا، آپ آٹومیٹک خود بخود ولایت سے دور ہوتے چلے جائیں گے. اگر ولایت سے قریب ہونا ہے تو پہلے صاحب کردار ہونا پڑے گا. صاحب کردار جیسے جیسے ہوتے جاؤ گے ویسے ویسے ولایت سے قریب ہوتے جاؤ گے. ایک صاحب نے کہا کہ علم حاصل کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ در آل محمد پہ آئے, معرفت مولا کائنات کو حاصل کرے, تب علم حاصل ہوتا ہے. میں نے یہ کہا کہ بھائی مولا کائنات کو اگر سمجھنا ہے تو پہلے علم حاصل کرنا ہوگا. در اہل بیت پر آ کر علم اپنے پائے کمال پر پہنچتا ہے. جاہل کی سمجھ میں مولا کائنات نہیں آ سکتے. مولا کائنات کو سمجھنے کے لیے پہلے علم حاصل کرنا پڑتا ہے. علم حاصل کر کے در اہل بیت پر آؤ, پھر تمہارا علم پائے کمال پر پہنچے گا. اب آپ کو ولایت کو سمجھنا ہے. بہت معذرت کے ساتھ ہم نے یہ سمجھا کہ ولایت یہ ہے جہاں مجلس کا اعلان ہو, ہم پہنچ جائیں, مجلس کر کے تبرک لے کے گھر واپس آ جائیں, یہی ولایت کی دلیل ہے. کہ نہیں, اور بھی باتیں ہیں. مجلس میں بیٹھ کے جتنی لمبی سانس اللہ نے دی ہے اتنا لمبا نعرہ لگائیے, سب سے بڑے مولائی آپ. مجلس میں بیٹھ کے زیادہ سے زیادہ واہ واہ کیجئے, سب سے بڑے مولائی آپ. دیکھیے, وہ ہمارا حق ہے, وہ ہمارا فریضہ ہے, ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے ہیں. فریضہ ہے ہمارا, اسے ہمیں کرنا ہے. لیکن حق کے ولایت, اس ولایت کی اتنی زیادہ اہمیت تھی, ہم نے اس کو چند باتوں میں محدود کر دیا, یہ انصاف نہیں ہے. حق کے ولایت یہ ہے کہ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اگر سڑک پر بھی چلیں تو دوسرے مذہب کا شخص یہ کہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا, یہ علی کو ماننے والا ہے. یہ کسی کی زمین کو غصب نہیں کر سکتا, یہ کسی عالم کی توہین نہیں کر سکتا, اس لیے کہ یہ علی کا ماننے والا ہے. یہ معاشرے میں کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا, یہ اس لیے کہ علی کا ماننے والا ہے. یہ ظالم کی حمایت نہیں کرے گا, یہ مظلوم کی مدد کرے گا, یہ اس لیے کہ علی کا ماننے والا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ولایت قبول کرنے والوں کے کردار میں جھلکنی چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے کردار میں یہ چیزیں کتنی نمایاں ہیں, پھر ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم کتنے بڑے مولائی ہیں. اگر ہماری مولائیت صرف ایک سانس پر معیار ہو جائے تو نعرہ تو ہماری بزم میں بیٹھ کے کافر بھی لگا دیتا ہے, کیا وہ سب سے بڑا مولائی ہے؟ مجلس میں تو وہ بھی آ جاتا ہے, کیا وہ سب سے بڑا مولائی ہے؟ وہ بھی امام حسین پہ گریا کر لیتا ہے, ماتم بھی کر لیتا ہے, ان کی انجمنیں ہیں, کیا وہ مولائی ہیں؟ کہ نہیں, مولائی وہ ہوتا ہے کہ جس شہر میں رہے اس شہر میں کوئی یتیم بھوکا نہ سوئے. مولائی وہ ہوتا ہے جس شہر میں رہے کوئی بھی اختلاف ہے تو جا کر کے اس اختلاف کو حل کروائے, کوئی بھی مظلوم ہے تو جا کے اس کی حمایت کرے. یعنی وہ کردار, وہ سیرت جو مولا کائنات کی تھی, وہ علی کے غلام میں بھی ہونی چاہیے. اگر ہے یہ سیرتیں تو ہم مولا کے حقیقی غلام ہیں, اور اگر نہیں ہے تو ہمیں دعا کرنا چاہیے اللہ سے اور اپنے کردار کو سنوارنا چاہیے کہ مولا ہمیں علی کا, امام کا حقیقی مولائی بنا دے. اب میں اپنے اصل موضوع پہ آتا ہوں, جہاں سے معرفت ولایت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اللہ آواز دے رہا ہے قرآن مجید میں, آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257, جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا تھا. آیت الکرسی آپ سب کو یاد ہے, یہ آخر کی دعائیں ہیں. اللہ کہہ رہے, اللہ ہو ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لے آئے. دیکھ رہے ہیں, اللہ بھی ولایت کو صاحبان ایمان سے متعلق کر رہا ہے. اگر گفتگو کر رہا ہے ولایت کی اللہ, تو صاحبان ایمان سے بتانا یہ چاہتا ہے کہ بے ایمانوں کا تعلق ولایت سے نہیں ہوتا ہے, صاحب ایمان کا تعلق ولایت سے ہوتا ہے. اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لے آئے. اور اس ولی کا کام کیا ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے, اس ولی کا کام کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. یہ ولی, اللہ جو تمہارا ولی ہے, تمہیں ظلمات و گمراہی تاریکی اور ضلالت سے نکال کر نور میں لے جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں ولی کا کام کیا ہے؟ ولی کا کام تاریکی و ضلالت و گمراہی سے نکال کر نور میں لے جانا ہے۔ آپ خامخواہ پریشان رہتے ہیں ہمارا ولی کون ہے، ہم کیسے پہچانیں کہ ہمارا ولی کون ہے؟ اللہ میزان دیکھ رہا ہے، جو ضلالت و گمراہی سے نکال رہا ہے وہ تمہارا ولی ہے، جو ضلالت و گمراہی میں لے جا رہا ہے وہ شیطان ہے، وہ طاغوت ہے۔ کیونکہ آگے کی جو آیت ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے اللہ کی ولایت کا انکار کیا، وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتُ، ان کے ولی، ان کے اولیاء طاغوت، شیطان، ابلیس، جسے چاہیں آپ اس کیٹیگری میں لاتے جائیں، یہ ان کے ولی ہیں۔ ان کا کیا کام ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ ان کا کام ولی کے برعکس ہوتا ہے، ولی ضلالت و گمراہی سے نکال کر نور میں لاتا ہے، یہ نور سے نکال کر گمراہی اور ضلالت میں گرفتار کروا دیتے ہیں۔ اچھے خاصے آپ اہل بیت کے ماننے والوں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، شیعہ کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، ابتدا سے دین سیکھا تھا، اسلام سیکھا تھا، انہوں نے آ کے آپ کو سمجھا دیا، اما یہ نماز روزے کیا ہوتے ہیں، مجلس میں بیٹھ کر کے آنسو بہا لو، جنت تمہاری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے نام پر رو رہے ہو جنت اس کی جاگیر ہے، جب اس کے نام پر روئے ہو تو جنت خود بخود دلا دے گا۔ نماز روزے حج زکات و خمس و جہاد کی اتنی ضرورت نہیں ہے، مجلس میں چلے جاؤ جنت واجب ہے، ولو مجلس کے فوراً بعد نکل کر تبرک کے لیے لڑائی کر لو تب بھی تمہیں جنت مل جائے گی۔ ہمارے کردار کو کس حد تک پہنچا دیا؟ مجلس ہوتی کس لیے؟ مجلس کا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ سوچا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ مجلس ہم کرتے کیوں ہیں؟ مجلس اس لیے کرتے ہیں کہ جو ہدف اور مقصد امام حسین کا کربلا میں تھا، جس مقصد اور پیغام کو امام حسین نے پہنچایا تھا، مجلس عزا کے ذریعے سے درسگاہ حسینی کو قیامت تک کے لیے آباد رکھا جائے۔ یعنی مجلس درسگاہ حسینی ہے، اور درسگاہ میں درس دیا جاتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کی جاتی ہیں۔ جس درسگاہ میں درس نہ دیا جائے لوگ یہ کہتے ہیں یہ درسگاہ صحیح نہیں ہے۔ مجلس حسین میں اگر درس کی باتیں نہ ہو تو یہ مجلس مجلس حسین نہیں ہے۔ ممبر پہ جا کے آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، ممبر پہ ہر طرح کے لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن امام سجاد علیہ السلام نے فرق کر دیا، ایوہ الخاطب کہہ کے یہ بتا دیا کہ دیکھو اب جس ظاہری ممبر پر تم گئے ہو، جناب سید سجاد کی زبان میں وہ ممبر نہیں تھا، حدیث کی جملے آپ کی نظر میں ہیں، کیا کہا؟ لکڑی کے تختوں پہ جا کے بیٹھا ہے۔ اگر ممبر سے اہل بیت کا ذکر نہ ہو، خرافات بیان ہونے لگے تو پھر وہ ممبر ممبر نہیں رہ جاتا، لکڑی کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اور خاطب خطیب آل محمد نہیں ہوتا، اپنے زمانے کے جابر و ظالم کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جناب سید سجاد نے کہا کتنی آسانی سے تم نے آخرت کو اس دنیا کے مقابل میں بیچ دیا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، ہم اس ولایت کے قریب اسی وقت آ سکتے ہیں جب یہ سمجھیں کہ ہمارا دین ہم سے چاہتا کیا ہے، جب ہم اپنی مجلسوں کو ایک درسگاہ میں تبدیل کر دیں، جب ہم اپنے بیانات کو ایک درسگاہ میں تبدیل کر دیں، پھر ہمیں معلوم ہوگا ہمارا مذہب ہم سے چاہتا کیا ہے، ولایت ہم سے چاہتی کیا ہے۔ یخرجوہم من الظلمات الی النور، اللہ کا ولی ظلمات سے نکال کر نور میں لے آتا ہے، اس کے مد مقابل لوگ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ لوگ نور سے نکال کر تمہیں ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب جو مجمع ہے، اب جو پبلک ہے، اس کا کیا کام ہے؟ آج کے دور میں جو باتیں ہوتی ہیں پبلک مظلوم بھی نظر آتی ہے ایک طرح سے، اور ایک طرح سے مقصر بھی نظر آتی ہے۔ مظلوم اس لیے نظر آتی ہے کہ پبلک نے اپنا معیار یہ بنا لیا ہے کہ ہمیں بیٹھ کے سننا ہے، جو مولانا بولے بس وہی صحیح ہے، ہم اپنی عقل کو اپنے گھر چھوڑ کے آئیں گے، جو کچھ کہہ دیا آپ نے وہی صحیح ہے۔ ایک بات ممبر سے اسٹیج سے آ کے ہم نے کہی، آپ نے کہا آپ کی بات صحیح، کچھ دن کے بعد اسی کے برعکس بات سنی آپ نے کہا یہ بھی صحیح۔ بھائی اللہ نے عقل دیا تھا اس لیے کہ اس کا استعمال کرو، چیزیں رکھی رکھی خراب ہو جاتی ہیں، عقل کو استعمال نہیں کرو گے کم ہو جائیں گی، دھیرے دھیرے کر کے ختم بھی ہو جائے گی۔ مذہب شیعت مذہب عقل ہے، اس کا استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ عوام میں جب بھی گفتگو کیجیے آپ کہتے ہیں مولانا ہم کیا کریں، آپ ہی لوگ ممبر سے کبھی ایسے پڑھتے ہیں کبھی ویسے پڑھتے ہیں۔ اللہ معیار دے رہا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، والذین کفروا یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ ولی اللہ کا جو ہوگا وہ تمہیں گمراہی سے نکالے گا، جو اس کے مقابل میں ہوگا وہ نور سے نکالے گا۔ اپنی عقل سے فیصلہ کرو، جو تمہارے سامنے خطاب ہو رہا ہے بیان ہو رہا ہے یہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے یا ہدایت کی طرف لے جا رہا ہے۔ اگر گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے سمجھ جانا یہ الہی پیغام لے کر کے نہیں آیا، اس کا میسج کہیں اور سے ہے۔ یہ معاشرے میں تفرقہ چاہتا ہے، یہ اپنا اقتدار چاہتا ہے، اپنی حکومت چاہتا ہے، اپنا نام روشن کرنا چاہتا ہے، اس کو اسلام کی زیادہ فکر نہیں ہے۔ لیکن وہ جو تمہاری ہدایت کی باتیں کر رہا ہے یہ سمجھ جانا کہ یہ اللہ کا پیغام لے کر کے آیا ہے اور تمہاری ہدایت کی بات کر رہا ہے۔ ایک صلوات سے سہارا دے محمد اللہ علیہ وسلم۔ تشخیص آپ کو دینا ہے، عقل آپ کو استعمال کرنا ہے، کہاں کی گفتگو ہو رہی ہے، کیسی گفتگو ہو رہی ہے، معیار کیا ہے گفتگو کا۔ آج ہمارے معاشرے میں ولایت پر انگلیاں اٹھتی ہیں، ایسے اٹھتے اٹھتے یہاں تک آ گئیں کہ یہ مرجع کون ہوتے ہیں، یہ ولی فقیہ کون ہوتے ہیں، ہمارے لیے ائمہ اور اہل بیت کافی۔ یہ بات اس وقت صحیح ہوتی کہ جب ہم ولی کو یا مراجع کرام کو ائمہ اہل بیت کے مقابل میں لے کر کے آتے اور یہ کہتے کہ ائمہ اہل بیت یہ ہیں اور ہمارے ولی یہ ہیں۔ نہیں، ہم مقابل میں نہیں لے کے آ رہے، ہم عرض میں نہیں لا رہے، ہم طول میں لے کر کے آ رہے۔ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دین مبین اسلام رسالت کے زمانے میں، رسول کے زمانے میں، آغاز ہجری میں جو آیا مکے میں، وہ صرف مکے تک کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک کے لیے تھا۔ رسول اللہ کے آخری نبی اور نبیوت کے بعد ولایت کا سلسلہ 12ویں امام تک جاری تھا۔ 12ویں امام پردہ غیب میں گئے، آپ نے کہا امام پردہ غیب میں گئے دین کی بھی چھٹی ہو گئی۔ امامت پردہ غیب میں، اب کوئی نہیں ہے جو ہمیں آگے بڑھائے، ہماری رہنمائی کرے، قرآن سے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ یہ لوگ بس ایسے ہی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارا ولی، ہمارا رہبر جو ہے وہ امام کا نمائندہ ہے۔ ہے تو کیسے ہے، دلیل ہونی چاہیے۔ یہ جو ہمارا یہ موضوع ولایت ہے میرے عزیز اور دوستو، انشاءاللہ کل سے اب آپ وقت پر تشریف لے آئیں اور زیادہ کثیر تعداد میں تشریف لے آئیں۔ ولایت پر جتنے سوال اٹھتے ہیں انشاءاللہ ان تین دن کی گفتگو میں میں کوشش کروں گا ان سارے سوالوں کے جواب آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور جو آپ کے ذہنوں میں سوال ہوں گے وہ میں آپ کو وقت دوں گا کہ آپ مجھ سے سوال کریں اور اسے مطرح کروں گا۔ لیکن مین بات یہ ہے کہ اس بات کو کیسے لایا جائے۔ اللہ آواز دے رہا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے اور کوئی اور ولی نہیں۔ قرآن کی اگر صرف ایک آیت پر بات اپنی رکھی جائے تو ہماری بات محدود ہو جاتی ہے کہ اللہ کا ولی، اللہ فقط ولی ہے اور اس کے علاوہ کوئی ولی نہیں۔ لیکن جب ہم قرآن کی دوسری آیتوں کا مطالعہ کریں تو آواز دیتا ہے اللہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ، دیکھو تمہارا ولی اللہ ہے، لیکن اس اللہ کے ساتھ ساتھ تمہارا ولی رسول بھی ہے۔ اب بات اللہ سے منتقل ہو کر کے یہ ولایت رسول تک آئی۔ اب اللہ کا جو کام تھا ہدایت کا، ظلمات سے نکال کر نور میں لے جائے، اب یہی کام اللہ کا رسول بھی کرے گا۔ ولی کا مطلب ولی کا مقصد اللہ کا رسول بھی کرے گا. اگر بات یہیں پہ ختم ہو جاتی تو ہم کسی اور کو ولی نہ بناتے. لیکن یہی آیت جب آگے بڑھ کے آواز دیتی ہے اور صفات بیان کرنا شروع کرتی ہے کہ دیکھو تمہارے ولی اللہ ہیں اور ان کا رسول ہے اور وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. دیکھ رہے ہیں ولایت کا سلسلہ اللہ سے شروع ہوتا ہے, رسول پر آیا, اور تیسری صفت مولائے کائنات کی بیان کی گئی, وہ لوگ جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. آپ ایک سوال کر سکتے ہیں قبلہ, جس طرح اللہ نے کہا کہ میں تمہارا ولی ہوں, پھر کہا رسول تمہارے ولی ہیں, اسی طرح سے کہہ دیتے علی تمہارے ولی ہیں, سارا مسئلہ ختم ہو جاتا. تو اس سوال کا جواب شاید اس سے بہتر بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو میری نظر میں آتا ہے, بھائی میں نے پہلی بات یہ کہی, یہ مذہب شیعت مذہب عقل ہے, ساری بات تمہیں اللہ ہی سمجھا دے گا, تو خود کچھ سمجھنے کی کوشش کرو گے یا نہیں کرو گے؟ قرآن بار بار تمہیں پکار رہا ہے لعلکم تعقلون, لعلکم تدبرون, لعلکم تفکرون. ارے تم تفکر نہیں کرتے, تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کاش تم غور و فکر کرو, تدبر کرو, تفکر کرو جو پکار رہا ہے بار بار. دیکھو میں نے تیسرے ولی کے صفات بتائے ہیں, پہچاننا تمہارا کام ہے, ذرا سی عقل استعمال کرو گے خود بخود سمجھ جاؤ گے. اگر یہ مثال اس زمانے میں ہوتی جہاں بہت سے لوگوں نے حالت رکوع میں زکات دی ہوتی تو پہچاننا مشکل ہوتا, لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھیے علی موجود ہے, حالت رکوع میں زکات دینے والا علی کے سوا اور کوئی نہیں.
نعرہ سلام
اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد.
ایک تعارف بھی اگر کرایا گیا تو ایسا کہ ہر آدمی سمجھ جائے, جیسے کسی بچے سے آپ باہر کہیں کہ یہ پرچہ لو, وہاں مولانا لوگ ہیں, جاؤ انہیں دے دینا جو مائک پہ کھڑے ہو کے بول رہے ہیں, تو بچے کو یہاں زیادہ عقل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دروازے سے اندر آئے گا مشخص ہو جائے گا اس کے لیے کہ عالم دین تو تین بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ممبر پہ جو اسٹیج سے بول رہے ہیں پرچہ ہمیں انہیں دینا ہے. نماز سب پڑھتے ہیں, رکوع میں سب جاتے ہیں, لیکن حالت رکوع میں فقط علی نے زکات دی. علی کے بعد بہت سے لوگوں نے دی, لیکن جو زکات علی نے دی اس کی تائید قرآن نے کی. بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم انگوٹھیاں دے دیں گے تو قرآن ہماری بھی تائید کر دے گا. دین میں مذہب میں خلوص معیار ہوتا ہے, رقم معیار نہیں ہوتی ہے. ہزاروں لاکھوں انگوٹھیاں دے ڈالو آیت آنے والی نہیں ہے, آیت اسی کے لیے آئے گی جو خلوص دل سے کام کو انجام دیتا ہے. تو اب یہ سلسلہ ہم نے دیکھا, آپ نے اللہ سے شروع ہوا ولایت کا سلسلہ اور اللہ کے نبی پر آیا اور اللہ کے نبی کے ذریعے سے الرسول تک اور رسول کے جانشین مولائے کائنات تک یہ سلسلہ آ گیا. اس میں کوئی شک اور شبہ اور اشکال قوم و ملت کو نہیں ہوتا ہے. اللہ کا ولی امت مسلمہ کا ہر مسلمان مانتا ہے, خواہ وہ سنی ہو یا شیعہ ہو, اللہ کا نمائندہ علی کو مانتا ہے. یہ اور بات ہے, وہ پہلے اور چوتھے کی بات, وہ اختلافی بحث الگ مسئلہ ہے, لیکن اللہ کا ولی ہر مسلمان علی کو مانتا ہے. اب ولایت کے سلسلے کو ہم یہاں تک لے آئے, اب اگر کسی اور کو ولی بنانا ہے تو کیسے بنے گا؟ کہ دیکھیے سند قرآن نے تین لوگوں کے لیے دے دی, اللہ, اس کا رسول اور علی. رسول کے کلام پہ مہر لگی ہوئی ہے, وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, یہ رسول وحی الہی کے بغیر کلام نہیں کرتا, جو اس کا پیغام ہوتا ہے وہ تم تک پہنچاتا ہے. اگر یہ رسول علی کو اپنا ولی غدیر میں بنا رہا ہے, جانشین اعلان کر رہا ہے, تو وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہے, اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہے. اور سند بھی موجود ہے, کچھ لوگوں کے بات سمجھ میں نہیں آئی تھی, مدینہ کا واقعہ آپ کے بات مشہور ہے, آیا رسول کے پاس, علی کی ولایت کا اعلان آپ نے اپنی طرف سے کیا یا اللہ کی طرف سے؟ رسول نے کہا میں اللہ کے بیان کے بغیر بولتا ہی نہیں ہوں, اپنی طرف سے. کہا اگر یہ بات سچ ہے تو میرے اوپر پتھر, اب میں اس پر زیادہ روشنی نہیں ڈالوں گا, پتھر پڑا اور بات, یعنی سند ہو گئی اس بات کی کہ یہ ولایت اللہ کی طرف سے علی تک آئی. اب جب علی اللہ کے ولی ہیں تو علی کا ہر بیان اللہ کی بات ہوگی، جو اللہ کہے گا علی وہی کریں گے، اس لیے کہ اللہ کا ولی اللہ کے اشارے کے بغیر قدم نہیں بڑھاتا۔ اب علی اگر امام حسن کو اپنا جانشین اور لوگوں کے لیے اللہ کا ولی بنا دے تو امام حسن ولی ہیں۔ میں ایک سندی گفتگو کرتے ہوئے ابھی چل رہا ہوں، اللہ سے شروع کیا میں نے اور امام علی تک، اب امام علی کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے گا، دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی نے امام حسن کو، امام حسن نے امام حسین کو، امام حسین نے امام زین العابدین کو، اور یہ سلسلہ 12ویں امام تک، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ جو لوگ آئمہ معصومین کو شیعہ ثناشری ہیں ان کے لیے تو کوئی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اہل سنت میں بھی حدیثیں بے شمار ان کے منابع میں موجود ہیں کہ رسول نے اپنی زبان سے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، اور جو معتل یہودی کی روایت ہے اس روایت میں 12 نام گنوائے ہیں رسول اللہ نے، جو اہل سنت کے منابع میں موجود ہے۔ تو جو اہل علم ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں، ہماری بحث یہاں تک نہیں ہوتی، ہماری جو بحث بڑھتی ہے وہ اس کے بعد بڑھتی ہے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں زنجیریں اس وقت پڑتی ہیں جب وہ ولایت کا اقرار کرتے ہیں۔ کیوں؟ ولایت کا اقرار کرو گے تو سیرت ولایت پر چلنا پڑے گا، اگر ولایت کو ہی انکار کر دو گے، ٹھکرا دو گے، تو اب اپنی مرضی سے جیو، جہاں چاہو جیسے چاہو جیتے رہو، تمہیں کون ٹوکنے والا، تمہیں کون بولنے والا، تمہارے مزاج کے مطابق جب امام پردے غیب سے آئیں گے تو دیکھ لیا جائے گا۔ فی الحال دین کی چھٹی چل رہی ہے، اگر اس مزاج کے تحت جی رہے ہو تو تمہیں نہ ولایت کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، نہ ان کے نمائندے مرجعیت کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ جو مذہب شیعت کی دار و مدار ہے ولایت و مرجعیت۔ اب ہم 12 امام تک تو آ گئے، اب مسئلہ سخت ہے، مرحلہ دشوار ہے۔ ایک منصب ولایت کو معصوم امام سے دوسرے معصوم امام تک منتقل کرنا بہت آسان ہے، کوئی اشکال نہیں، کوئی اعتراض نہیں، لیکن اسی منصب کو اب اگر آپ منتقل کریں گے غیر معصوم تک، تو سب سے پہلا سوال ان لوگوں کا جو مرجعیت اور ولایت کو نہیں مانتے کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، امام کا نائب معصوم کا نائب غیر معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کا پہلا سوال کہ ایک معصوم کا نائب غیر معصوم کیسے ہو سکتا ہے، کیسے یہ خاطی انسان اس معصوم کا نائب ہو جائے گا؟ معصوم کا مقام الگ ہے، معصوم کا درجہ الگ ہے، کیسے منصب منتقل ہو جائے گا؟ بھائی اگر ہم 1400 برس کے بعد آج اٹھ کر یہ منصب منتقل کرنے لگے تو بات ان کی صحیح ہے، آج تک آپ نے منتقل کیوں نہیں کیا؟ لوگ کہتے ہیں ولایت اس سے پہلے کیوں نہیں؟ بھائی آپ نہیں سمجھے تو میری کیا غلطی ہے؟ آپ نہ دین کو سمجھے، نہ دین کے عناوین کو سمجھے، نہ ارکان کو سمجھے، نہ ستون کو سمجھے، آپ نہیں سمجھے تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ ولایت آج کی بات نہیں، اللہ کہہ رہا ہے اللہ ہو ولی الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان تمہارا ولی اللہ ہے، قرآن گواہ ہے۔ وہ سلسلہ وہاں سے چل کر امام زمانہ تک، اب ہمیں مشخص کرنا ہوگا، ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ کیا امام معصوم کا جانشین اور ولی ان کی زندگی میں کوئی ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر زندگی میں ہو گیا تو دنیا سے جانے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، ایک سند اور ایک دلیل ہمیں مل جائے گی۔ بات یہ ہے ہمیں یہ ڈھونڈنا پڑے گا جو مرجعیت ہمارے درمیان میں ہے، کیا یہ مرجعیت لوگوں کو اجتہاد کی اجازت زمانے رسول میں تھی نہیں تھی، زمانۂ آئمہ میں تھی نہیں تھی، زمانۂ معصومین میں تھی نہیں تھی، مرجعیت اس وقت وجود رکھتی تھی کہ نہیں رکھتی تھی؟ اگر ولایت تھی اور مرجعیت تھی، یہ بہت سارے سوالات ہیں جو انسان کے ذہنوں میں آ جاتے ہیں۔ میں ایک ایک کر کے کچھ چیزیں آج روشن کروں گا، اور جہاں سے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا وہیں سے دوبارہ کل اپنی گفتگو کو आगे बढ़ाऊंगा। और जैसा कि आपसे वादा किया है कि तमाम सवालात जो आपके जहनों में आज से कल से परसों तक आएंगे, आप लिख करके ले आइए, मुझे दीजिए, मैं उनके जवाबात आपको देने की कोशिश करूंगा। अब ये जो सबसे बड़ा मसला है, हमें दलील चाहिए। आइए आगाज करते हैं ज़माने रिसालत से।
नारे सलवात,
एक और सलवात पढ़ दें, मोहम्मद और आले मोहम्मद। ज़माने रिसालत से आगाज़ करते हैं हम। रसूल का ज़माना है, अगर आज के मिजाज के तहत हम सोचें तो कायनात का रसूल मौजूद है, उसके जानशीन मौलाए कायनात मौजूद हैं, किसी तीसरे को बोलने का हक है? आप कहेंगे मरहला सख्त है मौलाना, आप सख्तर बताते चले जा रहे हैं जबकि हमें दलीलें चाहिए। लेकिन अगर रसूल की नज़रों में और इमाम मौलाए कायनात की नज़रों में फ़कत जज़ीरतुल अरब का इस्लाम होता तो शायद वो इंतज़ाम न करते, लेकिन उनकी निगाहें तो 1400 बरस बाद क्या कयामत तक के मनाजिर को देख रही थी। वो समझ रहे थे कि मसाइल मेरे बाद उठेंगे, कोई मासूम का जानशीन गैर मासूम कैसे हो सकता है, 1400 बरस बाद मरजियत की बातें कैसे हो सकती हैं, 1400 बरस बाद विलायत की बातें कैसे हो सकती हैं। जब इन सब चीज़ों पर सवाल उठने थे तो कायनात के रसूल ने इंतज़ाम करके छोड़ा, कायनात के मौला ने इंतज़ाम करके छोड़ा। पहले मैं एक वाकया सुनाता हूँ आपको, ज़माने रसूल का वाकया है। ऐसे तो मुज्तहिदीन की तादाद जो उलमाए कराम ने अपनी किताबों में लिखी है वो बहुत है। पहले मैं नाम गिना देता हूँ, उसके बाद आपको एक वाकया सुनाता हूँ जो उलमाए कराम ने ज़िक्र किया है ज़माने रिसालत में फुकहा का, जो फतवे देते थे, जो मसले मसाइल बताते थे। सबसे पहला नाम है जनाब सलमान फ़ारसी, अबू ज़र गफ़ारी, अबू राफ़े, इब्राहिम, अम्मार बिन यासिर, जाबिर इबन अब्दुल्लाह अंसारी। ये तमाम वो लोग हैं जो रसूल के दौर में फतवे देते थे। नाम मैंने गिना दिए, अब मुख्तसर करके आपको एक वाकया सुनाता हूँ। वाकया बनी कुरैज़ा का है, जब बनी कुरैज़ा के यहूदियों पे फतह हासिल हुई। वाकया सुनेंगे आप, बड़ा दिलचस्प वाकया है, एक बड़ा अजीम मरहला है, किस तरह से कायनात का रसूल 1400 बरस के बाद के लोगों के लिए एक फ़ैसला छोड़ के जा रहा है। साद इब्ने मास सहाबी रसूल है, बनी कुरैज़ा के लोग गिरफ़्तार होकर के इकट्ठा हैं, 600 यहूदी, एक दो नहीं 600 यहूदी गिरफ़्तार करके बिठा ले हुए। अब इनके हक में फ़ैसला करना है, इनको मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए, कौन फैसला करेगा? आप कहेंगे कायनात का रसूल फैसला करेगा। रसूल हो सकता है ना करें तो अपने जानशीन से कहेंगे अली तुम फैसला करो। लेकिन रसूल ने साद इब्ने मास को बुलाया और कहा साद इब्ने मास आओ और इन बनी कुरैज़ा वालों के लिए फैसला करो। हमारे ज़माने का मौलाई होता तो रसूल के मुकाबले में खड़े हो जाता, या रसूल अल्लाह ये कौन होते हैं बोलने वाले, आप बात कीजिए, हम ऐसे वैसों की नहीं सुनते। लेकिन मौलाई हकीकी वो है कि जिसको मौला माना है उसकी गुफ्तगू के सामने चूचेरा नहीं करना है। जो उसने फैसला कर दिया वलो आपकी जान के मुताबिक भी हो तो आपको उस पर अमल करना होता है, तब हकीकी मौलाई होता है। ज़बान की लफाजियों से मौलाई और विलायत को कबूल नहीं किया जाता, अमल और किरदार के ज़रिए से विलायत को कबूल किया जाता है। साद इब्ने मास आप फैसला कीजिए। साद इब्ने मास ने फैसला भी अजीब किया, कोई छोटा मोटा फैसला होता तो बात का, 600 लोगों को कत्ल कर दिया जाए। आप कहेंगे इतना बड़ा फैसला, वही मैंने जो बात कही कि लोग एतराज़ कर सकते हैं, इतना बड़ा फैसला जब आप साद इब्ने मास के साथ देंगे तो उल्टा सीधा फैसला होगा, देखिए 600 लोगों की जान चली गई अगर हम अपनी अक्ल इस्तेमाल करें यहाँ पर। लेकिन कायनात के रसूल का जुमला सुनेंगे आप, साद इब्ने मास ने कहा इन 600 लोगों का कत्ल कर दिया जाए, सब के सब को कत्ल कर दिया जाए। साद इब्ने मास के जुमले पर रसूल ने कहा जज़ाकल्लाह ज़िया साद, तुमने वही फैसला किया जो अल्लाह का था और उसके रसूल का था।
नारे सलवात।
अब इस एक वाकये से मैंने दो नतीजे निकाले। एक ये नतीजा निकाला کہ رسول زمینہ فراہم کر رہے ہیں، اپنا نائب بھرے مجمع میں علی کی موجودگی میں غیر معصوم کو بنا کے یہ بتایا کہ دیکھو ہم زندہ حی و حاضر موجود ہیں پھر بھی غیر معصوم کو نائب بنا سکتے، ہماری عدم موجودگی میں تو بدرج اولا بنانا پڑے گا دین کو چلانے کے لیے، اس کے نظام کو چلانے کے لیے۔ ایک یہ فیصلہ، اور دوسرا نتیجہ جو میں نے اس واقعے سے نکالا وہ یہ کہ آپ مراجع کرام پہ انگلیاں نہ اٹھائیے، یہ اس بات کی سند ہے رافع کا، یہ اس بات کی سند ہے کہ غیر معصوم اگر سیرت اسلام پر، سیرت نبی پر، ان کے کردار کو سمجھتے ہوئے اس پہ چلے گا تو جو اللہ کا حکم ہے اس تک پہنچ جائے گا۔
نعرہ سلوات۔
بھائی سعد ابن معاذ کو علم غیب تو نہیں ہے نا، جو رسول ہیں وہ سعد ابن معاذ تو نہیں ہے نا، اللہ کا حکم کہاں سے کشف کر رہے ہیں؟ کہ بس میں رسول میں بیٹھ کر گئے، رسول سے علم حاصل کر کے، کمالات کو حاصل کر کے، احکام اسلامی کو سمجھ کر کے، ایک غیر معصوم ان سیرت و کردار کو اپنانے کے بعد اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے جس منزل سے معصوم فیصلے کرتا ہے۔ تو اب جب 1400 برس بعد آج مراجع کرام فتوے دیتے ہیں تو ہمارے پاس سند ہے، دیکھو یہ غیر معصوم ضرور ہے لیکن اس نے اس سیرت کو اپنایا ہے جو سعد ابن معاذ نے اپنایا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ اب میں اپنی گفتگو کو یہیں پر تمام کرتا ہوں۔ یہ گفتگو میں تھوڑی سی اس پر بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے میں نے ابھی ایک واقعہ سیرت رسول سے سنایا ہے، میں آئمہ کے زمانے سے، تمام معصومین جو ہمارے گزرے ہوئے ہیں ان کے زمانے سے ان سیرتوں کو لاؤں گا، ان کرداروں کو لاؤں گا، انہوں نے کیسے کیسے اپنے نائب بنائے، جو نائب کی سند ہے، دلیلیں ہیں، یہ سب آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن بس آپ سے درخواست یہ ہے کہ جو لوگ نہیں آ سکے ہیں ان تک پیغام پہنچائیے، اہم گفتگو ہے، اہم مسئلہ ہے، لوگوں تک پہنچنا چاہیے یہ بات، زیادہ سے زیادہ کثیر تعداد میں لوگ آئیں تاکہ مجھے گفتگو کرنے میں بھی مزہ آئے اور آپ کو سننے میں بھی مزہ آئے۔ ولایت کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر یہ سلجھ گیا تمام لوگوں کی نگاہ میں تو وہ آج جو ہمارے دور میں 1400 برس بعد اخباریت کے مسئلے اٹھ رہے ہیں، مرجعیت پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، دین پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اگر ولایت کے مسئلے کو سمجھ لیا جائے یہ سارے مسئلے ایک ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ پروردگار سے دعا ہے اے میرے معبود ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس راہ ہمیں زیادہ سے زیادہ محنت کر سکیں اور اس بات کو زیادہ سے زیادہ سمجھ سکیں کہ حقیقی دین کیا ہے، حقیقی اسلام کیا ہے، ہمیں مولا کائنات کے حقیقی غلام میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے معبود دعا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دین سمجھنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وتقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔